الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموهم كما فافزعوا إلى الصلاة والزكاة والصدقة وذكر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، پورے عالم کے اندر اس وقت ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اور ہر شخص، ہر انسان ایک خوف میں مبتلا ہے، ایک طریقے سے ذہنی مصیبت میں مبتلا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمتیں وہ بہت عظیم ہیں. ہم اور آپ صرف اپنی ذات یا اپنی ذات کے فائدے اور اس کے متعلقات اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کے مطابق اپنی ناقص عقل سے فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی اس پورے کائنات کے خالق ہیں، اس پورے کائنات کے مالک ہیں، وہی اس کو چلا رہے ہیں. اور مسلمان اور مومن کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم اور اجازت اور امر کے بغیر ایک پتہ بھی اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے. تو اس حوالے سے مومن کو مطمئن رہنا چاہیے کہ ہمارا محافظ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. ہماری تقدیر کا مقدر اور فیصلہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. لیکن اس کے باوجود اسلام کے اندر بغیر عقل اور سوجھ بوجھ کے صرف اور صرف جو ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں ان کو لے کر اور اس کے مطابق ایسے فیصلے کرنا کہ وہ فیصلے بظاہر بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہوں، یا وہ باطنی لحاظ سے ایک مسلمان کو نقصان پہنچاتے ہوں، تو اسلام نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے. بلکہ اسلام کے اندر ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے، ہمیں اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہوئے، ہمیں اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر بھی رہنا ہے. یہ دنیا اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ایک عظیم موقع دیا ہے کہ ہم اس میں اعمال کریں، ہم اس میں ثواب حاصل کریں، اور پھر آخرت کا جو خزانہ اور جو ثمرہ ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جائیں. آپ حضرات سنتے ہوں گے آج کل خصوصاً حرمین کے بارے میں عجیب اور غریب قسم کی باتیں کہی جا رہی ہیں. کوئی بولتا ہے کہ طواف کو ختم کر دیا گیا ہے، کوئی بغیر تحقیق کے اپنی طرف سے بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ حج کی اجازت نہیں مل رہی، وغیرہ وغیرہ. اس سلسلے میں آج حضرت والد صاحب کو میں نے وہاں کے بڑے امام شیخ عبد الرحمن سدیس حفظہ اللہ کی ایک تقریر سنائی، اور انہوں نے تمام عالم اسلام کو خطاب کیا اور ان کو کہا، سمجھایا کہ یہاں جو کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے، وہ حقیقت میں شریعت کے مطابق ہے اور اہل اسلام کی حفاظت اور سلامتی کے لیے ہے. اور پھر انہوں نے ایک عجیب دلیل دی, فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے غزوہ کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو آپ زرہ پہن لیا کرتے تھے, آپ کے پاس تلوار بھی ہوا کرتی تھی, آپ کے پاس ڈھال بھی ہوتی تھی وغیرہ, جتنے بھی آلات جنگ ہیں وہ تمام آپ نے استعمال کیے ہیں. اور آپ نے صحابہ کرام کو بھی ترغیب دی کہ جہاں تک ہو سکے طاقت اور قوت کے میدان میں اپنے آپ کو مضبوط رکھو. اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اس پورے امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت اور روشنی اور ایمان کا ذریعہ بنا کر بھیجے ہیں, کیا ان کا اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر اور نصرت اور فتح پر کیا العیاذ باللہ ایمان نہیں تھا؟ یقیناً تھا, لیکن اس کے باوجود آپ نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کے اصول اور قاعدوں کے مطابق بشرط یہ کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو آپ نے استعمال کیے ہیں. تو یہ دلیل ایک عام ہمارے بھائی کو سمجھانے کے لیے میں نے بیان کی کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تمام اللہ تبارک و تعالی کی حکمتوں سے خالی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے بڑے اور ہمارے ارباب اختیار جو ہمیں حکم دے رہے ہیں یہ احکام اگر ہماری شریعت کے موافق ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا سبب نہیں بنتے تو اس پر عمل کرنا اور دنیا کے اندر اپنی جان, اپنی مال, اپنی عزت, اپنی آبرو کی حفاظت کرنا اور اپنے آپ کو صحت مند رکھنا یہ ایک مسلمان کے واجبات میں سے ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج کل یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جا سکتے ہیں یا نہیں جانا چاہیے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شخص کہ جس کے اندر بیماری یقینی طور پر موجود ہو اور جو یقیناً اس خطرے سے دوچار ہو سکتا ہو یا ہو رہا ہو, تو ایسے شخص کے لیے مسجد میں آنا تو جواز تو اپنی جگہ, بلکہ علماء کرام تو یہاں تک کہہ دیں گے کہ اس کے لیے آنا ایسے حالات میں جائز تک نہیں ہے, اس لیے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے تکلیف کا سبب بن سکتا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, ایک مسلمان کے اوپر یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنی امت, اپنے بھائیوں, دیگر مسلمانوں کی سلامتی کا بھی خیال رکھے. لیکن اس طرح کا بیان دے دینا, اس طرح کا فتویٰ دے دینا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے مسجد میں جانے کی اور تمام مسلمان اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں, یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. بیماری لگے یا نہ لگے یہ شک ہے, اور جماعت میں شریک ہونا مسلمانوں کے لیے فرض عملی ہے, واجب ہے, اور اسلام کا یہ اصول ہے کہ جب کوئی شک ہو تو اس کے مقابلے میں حقیقت کو آپ ختم نہیں کر سکتے. مثلا ایک مسلمان نے وضو کیا اور اب یاد نہیں ہے کہ وضو باقی ہے یا نہیں ہے, تو یاد نہ ہونا یہ شک ہے اور وضو کیا تھا یہ حقیقت ہے. علماء کرام فرماتے ہیں وضو ہے اور یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو نماز باجماعت کا فلسفہ یہ کوئی غیر معمولی حکم نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اہل اسلام جب اللہ کے کلمے اور دین اسلام کی عظمت کے لیے میدان میں نکلتے ہیں اور دشمن سامنے ہوتا ہے اور کسی بھی وقت کہیں پر بھی حملہ ہو سکتا ہے اور حملہ یقینی طور پر جان لیوا ثابت ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ تغیر خضو اسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. اس پورا حکم کو علماء کی اصطلاح میں صلاة الخوف کہا جاتا ہے، یعنی جنگ کی حالت میں نماز پڑھی جائے، کس طرح پڑھی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی نے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیا ہے اور فرمایا کہ گروہوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، فوجوں کو، مجاہدین کو. ایک گروہ آ کر نماز پڑھے اور اس دوران دوسرا گروہ پہرہ دے. جب پہلا والا آدھی نماز پڑھ چکا ہو، دو رکعتیں پڑھ لے، تو پھر یہ جائے اور وہ آ کے نماز پڑھے. جنگ کا وقت ہے، دشمن سامنے ہے اور موت اور حیات کی کشمکش ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے اور نماز با جماعت پڑھنی ہے. اور ذرا سی بات پہ جی شک ہو جائے کہ کہیں سے اڑتا ہوا ایک جراثیم لگ جائے گا اور اس قسم کے فتوے اور اس قسم کے اقوال جاری کر دینا کہ کوئی ضرورت نہیں مسلمانوں کو مساجد میں آنے کی، یہ اللہ تبارک و تعالی کے غضب اور عذاب کو دعوت ہے. قیامت سے قبل ایسے اوقات احادیث میں آتا ہے کہ مساجد میں نماز پڑھنے والے کوئی نہیں ہوں گے، اور قیامت کا وقوع بھی یقینی ہے. لیکن ہمیں وہ افراد نہیں بننا کہ جو مساجد چھوڑ کے اور صرف ایک شک کی بنا پر اپنی عبادات اور اپنے اللہ اور اپنے دین کے خلاف کر کے اور اللہ تبارک و تعالی کی غضب کو دعوت دینے لگے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ، آپ کے اخلاق مبارک وہ آپ نے سنے ہیں کہ آپ کو کفار اور مشرکین کے ساتھ بھی وہ زبردست اور وہ لاہ عمل اپناتے تھے، وہ صلہ رحمی اپناتے تھے کہ لوگ دنیا دیکھ کے حیران رہتی تھی. مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو چند سیکنڈوں میں اور چند منٹوں میں معاف فرما دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد ہمنت ان آمر بالصلاة فتقام، میرا مجھے خیال آتا ہے، کبھی کبھی مجھے یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں نماز قائم کرنے کا کہوں، نماز کھڑی ہو جائے. ثم آمر رجلا فیؤم بالناس، پھر میں ایک بندے سے کہوں کہ لوگوں کی امامت کرو. ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب، اور پھر میں چند لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں جن کے پاس سوکھی لکڑیوں کے گھٹے ہوں، لکڑیاں جمع کر کے لائیں. اور پھر ان کے بعد آپ نے فرمایا فأحرق بيوت الذين لا يشهدون الصلاة أو كما قال عليه السلام، اور میں ان لوگوں کے گھر جلا ڈالوں جو لوگ نماز کے اندر شریک نہیں ہوتے. اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو حاجات والا بنایا ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی مسلمان بھائی کسی حاجت سے، کسی پریشانی اور بیماری سے گھر میں رہ جائے اور دوسرا مسلمان اس کے گھر کو آگ لگا دے، یہ حکم نہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل اسلام کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہماری کامیابی، ہماری وحدت، ہمارا وجود وہ اسلام کے بنیادی تعلیمات پر موقوف ہے. ذرا ذرا سی باتوں پہ اور اس قسم کے شک اور شبہات کے اندر ہم اپنی بنیادی تعلیمات کو نہیں چھوڑ سکتے. اور اب تو الحمدللہ حضرت والد صاحب نے کل جو اعلان فرمایا، جو فتویٰ دیا ہے، اگر مسجد میں آ کے دل مطمئن نہیں ہے، شرح صدر نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں. جتنا فاصلہ آپ محفوظ فاصلہ سمجھتے ہیں وہ آپ اپنا لیں اور جماعت میں شریک ہو جائیں. یہ تو نہ ہو کہ جماعتیں ختم ہو جائے اور خالی اذانیں ہو جائے اور اس کے بعد کوئی نماز پڑھنے نہ آئے. اللہ تبارک و تعالی وہ دن دیکھنے سے ہماری حفاظت فرمائیں. تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ جو حالات ہیں، ان حالات میں ہمیں کچھ خاص اعمال اپنانے ہوں گے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم فرمائی کہ جب مثال کے طور پہ سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، کوئی وبا آتی ہو، کوئی آندھی ہو، تو آپ نے فرمایا فافزعوا الی الصلاۃ، اس وقت تم لوگ لگو دوڑو نماز کی طرف. ہمیں نماز سے بھاگنا نہیں ہے، ہمیں مساجد سے دور نہیں ہونا، بلکہ یہی وقت ہے کہ جس وقت میں ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. ہمیں عبادت جیسے ہم پہلے کرتے تھے اس سے زیادہ زور لگا رہا ہے، ہمیں زیادہ اخلاص ہے، ہمیں زیادہ اللہ کے سامنے گریہ زاری کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ بخشوانے ہیں۔ اسی طرح ایک بہت ہی خاص عمل ہے جسے صدقہ کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں تمام ہمارے مسلمان بھائی غور فرمائیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صدقہ ہے اس میں یہ خاصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے غصے اور اللہ کی ناراضگی کو بجا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، یہ جو ہم مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں صدقہ دیتے ہیں، یہ مال کو ختم نہیں کرتا بلکہ یہ مال کو مزید برکت دیتا ہے۔ تو ہم اگر یہ چاہیں کہ ہمارے مال میں، ہمارے گھر میں، ہماری اولاد میں اللہ تبارک و تعالی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیں تو ہمیں یہ راستہ اپنانا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے، صدقہ اس کو نہیں کہتے کہ گزرتے ہوئے کسی کو 10 روپے دے دیے، کسی کو 5 روپے کا سکہ دے دیا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کو حکم فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو جو تمہارے پاس اچھی چیز ہے وہ خرچ کرنی ہے اللہ کے راستے میں۔ یہ نہیں کہ گھر میں فارغ چیز پڑی ہے کسی کو نہیں چاہیے چلو اس کو نکال کے صدقہ کر لیں، یا کیوں نہیں یہ صدقہ ہے، لیکن یہ وہ صدقہ نہیں ہے کہ جو آپ کو اللہ کے غضب سے بچا سکتا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ایک آیت میں تو اللہ نے فرما دیا اس وقت تک آپ کو نیکی نہیں مل سکتی، اس وقت تک ثواب نہیں مل سکتا، اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکتی جب تک کہ اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کر دیں۔ تو یہ تمام آیات ہیں، یہ قرآن کی تعلیمات ہیں، اور یہی وہ وقت ہے کہ جس وقت میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہماری رجوع کی اس کا پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، آپ کے گھر میں بکری ذبح کی گئی تھی، فرمایا اس میں سے کیا بچا ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا ما بقی الا قطفها، صرف ایک ران باقی ہے، باقی ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ما بقی کل الا قطفها، ایسا نہیں کہا کہ صرف ران باقی ہے، بلکہ وہ باقی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ ہوا ہے اور جو ہمارے پاس رہ گیا ہے یہ ختم ہونے والا ہے۔ یہ صدقات ہیں، یہ اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرنے کی باتیں ہیں۔ آج کل آپ حضرات سنتے ہیں بڑے بڑے نام نہاد حاکمین وہ لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ لوگ چندہ دیں، چیریٹی دیں، پیسے دیں، ٹھیک ہے، لیکن اصل یہ فلسفہ دین اسلام کا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو مسلمانوں کو صدقے کرنے ہوں گے، مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا۔ حضرت والد صاحب کل مجلس میں فرما رہے تھے تفسیر روح البیان کے حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مجلس میں، ایک بستی میں تشریف لے گئے تعلیم اور تبلیغ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ کو فرمایا کہ یہاں سے فوراً نکلیں، اس لیے کہ ان پر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے پیدل نکلے اور وہاں سے تشریف لے گئے، تیزی سے گئے، بھاگتے ہوئے گئے، اور انتظار فرمایا کہ ان قریب ان پہ عذاب آئے گا۔ کئی دن گزر گئے لیکن وہ اپنی حالت پہ تھے اور ان پہ کوئی عذاب نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، لوگوں سے پوچھا کہ مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ تم پر عذاب آنے والا ہے، کیوں عذاب نہیں آیا؟ کہنے لگے اس لیے کہ جب آپ تشریف لے گئے اس کے بعد ہم نے صدقہ، خیرات اور اللہ کے راستے میں بہت سا مال دے دیا، اللہ تبارک و تعالی نے شاید اس کی وجہ سے ہماری توبہ قبول کر لی۔ اسی طرح ایک بہت ہی اہم ہمارے پاس اللہ کی طرف سے جو ذریعہ دیا گیا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کرتے تھے امانانی کانا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو امان، دو سیفٹی، دو فائدے ہمارے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ رفیع احدہما وبقی الاخر، ایک تو دنیا سے چلا گیا، دوسرا باقی ہے۔ پھر آپ نے آیت پڑھی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک جہاں پر ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی عذاب نازل نہیں فرماتے, رحمت نازل فرماتے ہیں. وما کان اللہ معذبہم وهم یستغفرون, اور جو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا استغفار کرتا ہو, شرمندگی کا اظہار کرتا ہو, گریہ زاری کرتا ہو, توبہ کرتا ہو, اللہ تبارک و تعالی ان پر عذاب نازل نہیں فرماتے ہیں. یہ توبہ استغفار کی گھڑیاں ہیں, یہ اللہ کے سامنے رجوع کی گھڑیاں ہیں. یہ فارغ اوقات میں, ان اوقات قیمتی اوقات کو ٹی وی میں, فلموں میں اور انٹرنیٹ کے اوپر لگا دینے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا. اللہ نے ہمیں ایک قسم کا موقع عطا کیا ہے. صبح اٹھ کے جو ہم دفتر کو بھاگتے ہیں, شام کو جب واپس آتے ہیں تو کوئی سوچ سمجھ بوجھ باقی نہیں ہوتی, تھکاوٹ کا اثر ہوتا ہے. کھانا کھا کے سوئے اور صبح پھر بھاگے, رات کو آئے صبح پھر بھاگے. اللہ تبارک و تعالی نے موقع عطا فرمایا, رکیے ذرا سوچئے ہم کر کیا رہے ہیں. دنیا کی طرف اتنے زیادہ ہم مائل ہو چکے ہیں کہ آخرت کی فکر, آخرت کا سرمایہ وہ ہم نہ ہونے کے برابر رکھتے ہیں. اس لیے ان گھڑیوں کو ہم اللہ کے حکم سے, اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ان سے بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر گناہوں کو روکنا ہوگا. جس بھائی کا جہاں تک اختیار ہو زبان تو اپنی ملکیت میں ہے, کہا جا سکتا ہے گناہوں کو روکیں گے تو یہ برائیں, یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں اور عذاب جائیں گے. اس کی دلیل میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ہود کے آخر میں جب تمام تفاصیل اقوام کی بیان ہو گئی, قوم کیسے تباہ ہوا, ان کے کیا جرائم تھے, وہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما کان اللہ معذبا وما کان ربک مهلک القرى بظلم واهلها مصلحون. جس بستی اور شہر اور ملک کے لوگ مصلح ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پر ظلم نہیں فرماتے. یہ مصلح کیا ہے؟ یعنی اصلاح کرنے والے. اصلاح کیسے ہوگی؟ یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا, اللہ والوں کی طرف لے کے آنا, اللہ کی عبادت کی طرف لے کے آنا. تو اگر ہم اور آپ مصلح بن جائے تو قرآن کی آیت پر یقین کرتے ہوئے میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں وما کان ربک مہلک القرى بظلم, کہ میرا رب وہ کسی پر ظلم کر کے بے وجہ اس پہ ظلم نہیں کرے گا. واہلھا مصلحون, بشرطیہ کہ ہم مصلحین ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب بھائیوں کو توفیق عطا فرما دے. الحمد لله رب العالمين, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت وعافنا في من عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والعافية والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللہ تبارک و تعالی جمعہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے. جو آزمائش ہے, جو وبا ہے, جو بیماری ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمارے لیے رحمت میں, آسانی میں اور فضل و کرم میں بدل دے. اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے, اور وہاں کے بارے میں جو غیر اخلاقی قسم کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی حرمین کی عزت کو, آبرو کو, وہاں کی تکریم کو محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے. جو یہاں کے اقدامات اٹھائے گئے ہیں مسلمانوں کی بھلائی کے لیے, مسلمانوں کی حفاظت کے لیے, اللہ تبارک و تعالی ان کو بارآور بنائے. لیکن وہ اقدامات جو دین کے خلاف ہیں, جو اللہ سے دور لے جانے والے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان کے شر سے, ان کے عذاب سے, ان کے عقاب سے ہماری حفاظت فرمائے. اور ہمارے بڑوں کو ہمارے چھوٹوں کو سمجھ دے، دین کی قدر دے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. ہمارے جو بزرگ ہیں خصوصا حضرت والد صاحب اور اسی طرح ہماری والدہ محترمہ، آپ حضرات کے بھی گھروں میں بزرگان موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرمائے، سایہ مقتدم ہم پر تادیر سلامت رکھے، اور یہ جو مشکل ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جلد ہی دور دفع کر دے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.